السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان، اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے۔
اور السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان۔ صدائے جہاں کے ہم 78ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمیں پورے 78 ہفتے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ چلتا رہے، اور یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا پروگرام کیسا لگتا ہے اور اس پروگرام میں ہم کیا کچھ چینج کر سکتے ہیں۔
جی ہاں، بالکل، ہر ہفتے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ان موضوعات پر رپورٹ سنوائیں جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہوں اور ان سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہو، اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور بھی مختلف ممالک کی بات کی جائے۔ آج کے شو میں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن آج کے شو میں پہلے ہم یہ سنیں گے کہ نگہت امان آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں، اور پھر میں سارا زمان آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ آج آپ کے لیے کیا پیش کرے گا۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ سارا۔ آج ہم پہلے بات کریں گے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گلگت بلتستان میں حالیہ ہونے والے انتخابات اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے حوالے سے۔ اس حکومت کو مستقبل میں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس کی تفصیل آپ جانیں گے آگے چل کر پروگرام میں۔ اس کے بعد وفاقی بجٹ 2015-16 پر عوام کا رد عمل آپ کو سنوائیں گے، اور اسی حوالے سے بجٹ پر معاشی تجزیہ کار کی آرا بھی آپ سنیں گے۔ صحت میں آج بات ہوگی خواتین کو لاحق ہونے والی ایک بیماری فیسٹیولا کے حوالے سے، یہ کیا بیماری ہے اور اس سے خواتین کیسے متاثر ہوتی ہیں، یہ آج آپ کو ہم بتائیں گے۔ آخر میں بات ہوگی تزئین و آرائش کی، اور اس کے لیے خوبصورت فرنیچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جناب، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ خوبصورت فرنیچر کہاں بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا پروگرام کے آخر تک۔ فی الوقت ہم دوبارہ چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے دوبارہ واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، جو آپ کو بتائیں گی وائس آف امریکہ کا اس ہفتے کا لائن اپ۔
بہت شکریہ نگہت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ ہم نے سنا، اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے اور مختلف ممالک میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے۔ تو آج وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ کے لیے سب سے پہلے پیش کرے گا ایک تجزیہ ترکی کے عام انتخابات کے نتائج کا، جن کے مطابق صدر رجب طیب اردوان کی جماعت 13 سال بعد اپنی اکثریت پارلیمنٹ میں کھو بیٹھی۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے اسرائیل پر غیر قانونی آبادکاریوں کو ہٹانے کے لیے معاشی دباؤ کی ایک بین الاقوامی مہم کے اثرات، اور اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی سرجری کے بعد ٹانکے لگانے کے بجائے لیزر استعمال کرنے کی، اور آخر میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں امریکی خلائی ادارے ناسا کی مریخ پر پہنچنے کی کوششوں میں درپیش آنے والی کچھ مشکلات پر ایک دلچسپ رپورٹ۔ تو جناب، زمین کے علاوہ خلا تک بھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے، اور خوبصورت فرنیچر کی بھی بات ہوگی، اور آپ کی صحت کی بات بھی ہوگی۔ تو بہت کچھ ہے آج کے شو میں، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آج کے شو کی پہلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرنے والی ہیں نگہت امان۔
جی بہت شکریہ سارا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کی۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے دوسرے انتخابات 8 جون کو ہوئے، جس میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اب تک کی غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14، تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین نے 2-2، پیپلز پارٹی، اسلامی تحریک اور جے یو آئی فے نے 1-1 نشست حاصل کی ہے، جبکہ 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی 33 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں 24 امیدواروں کا انتخاب براہ راست ووٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے مختص ہیں۔ ان نشستوں پر امیدواروں کا چناؤ کا اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ سیلف گورننس کے ذریعے اس کو صوبے کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک صوبے کے حقوق کا تعین نہیں ہوا، جس کی وجہ سے علاقے کے عوام میں شدید تحفظات بھی پائے جاتے ہیں۔ اب جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے عوام کو کافی توقعات وابستہ ہیں۔ اس نئی حکومت کے کیا ترجیحات ہیں اور اسے مستقبل میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے تفصیلات سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین کی رپورٹ میں۔
گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 عام نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح کامیابی ملی ہے، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس حکومت بنانے کے لیے عددی برتری حاصل ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد نون لیگ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گی، اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر حفیظ الرحمان نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا،
ترجیح نمبر 1 یہی ہے کہ یہاں پہ استحکام ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ اس علاقے میں جہاد بین المسلمین کا ماحول، اس کے علاوہ اس علاقے میں بے روزگاری کا اندر کمی لانا، کلین ڈرنکنگ واٹر بڑا ایشو ہے یہاں پہ، ہیلتھ بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ، پورا ایک صوبہ نام دیا گیا اس کو، لیکن اس پورے صوبے میں ایک ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے۔ لوگ 9000 روپے کا ایک ٹیسٹ کروانے کے لیے یہاں سے 3 لاکھ روپے خرچ کر کے اسلام آباد مریضوں کو لے کے جاتے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات یہی ہیں کہ عام آدمی کی زندگی میں کچھ بدلاؤ لایا جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہم اللہ کے فضل کرم سے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹرمن ہے لوگوں کو جو ہے وہ تعمیر و ترقی کی طرف لے جانے میں۔
سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سعید مہدی شاہ نئی حکومت کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
تو ان کو چیلنجز یہ ہے، میرے دور میں ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلا تھا، آپ پتہ یہ حساس ہے علاقہ ہے، اور مذہبی طور پر بھی میں نے سب سیٹ کو اور سب پارٹیوں کو لے کے چلا تھا۔ اب ان کا سینئر میجارٹی ہے، اگر یہ کسی اور کو لے کے نہیں چلیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے تک چل سکتے ہیں، اس کے بعد مشکلات پیدا ہو، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں۔ مین چیز وہاں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ہے، تیسرا وہاں سب سے بڑا بے روزگاری ہے، وسائل جو ہے نا سب سے بڑا رکاوٹ بنے گا، پھر اس حلقے کے علاقے میں سب سے بڑا رکاوٹ بیوروکریسی ہے جو یہاں کے لوگوں کو آگے چلنا نہیں دیتا ہے۔
گلگت بلتستان کے اہم مسائل میں سے ایک وہاں کے آئینی حیثیت کا تعین ہے، کیا نئی حکومت اس مسئلے کو حل کر سکے گی؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے حفیظ الرحمان کہتے ہیں،
وزیر اعظم صاحب نے سرتاج صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور اس کمیٹی نے کافی اچھا خاصا ہوم ورک بھی کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اگلے 2-4 مہینوں میں یا اگلے 1-1.5 سال میں آپ کو بہت بڑی جو ہے وہ پیش رفت نظر آئے گی اس حوالے سے۔ ہم نے اس کو انتخابی سلوگن تو نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم لوگوں سے وعدہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ جاری رکھی ہے، اور قائد محترم نے نواز شریف صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے 2-3 دفعہ، اور اب چونکہ کافی سارے اسٹیک ہولڈر ہیں اس معاملے میں، ان سب کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اب اس بار ایسا ایک معاملے کا حل نکلے گا گلگت بلتستان کے پولیٹیکل سٹیٹس کا، جس میں اور جو بھی نظام آئے گا وہ لوگوں کی شمولیت سے آئے گا، لوگوں کی مشاورت سے آئے گا۔
اس سوال کا جواب دیتے ہوئے گلگت بلتستان کے سینئر صحافی اور علاقے کے امور کے ماہر فرمان علی کا کہنا ہے،
میرا نہیں خیال اس لیے کہ لوگوں کے جو بنیادی سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے خطے کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے، آیا یہ پاکستان کا حصہ ہے، آیا یہ کشمیر کا حصہ ہے، آیا یہ ایک آٹونومس ایک علاقہ ہے، یہ 3 میجر ایشوز کوشچنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس کو کوئی بھی کسی بھی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں نہیں رکھا کہ بھئی وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ بنیادی سوال ہے۔
گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، جس کی بنا پر وہ حکومت بنا سکے گی، تاہم ماہرین کے مطابق گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کے علاوہ تعلیمی اداروں کی کمی، ہسپتالوں کی خراب صورتحال، اہم شاہراہوں کی خستہ حالی اور میریٹ کی بحالی نئی بننے والی حکومت کے لیے اہم چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
گلگت بلتستان کے عام انتخابات اور وہاں نئی آنے والی حکومت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی، اور اب ہم ایک مرتبہ پھر واپس آ گئے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں، اور بات کریں گے ہم ترکی کے حالیہ عام انتخابات کی، جن میں صدر اردوان کی اے کے پارٹی 13 سال میں پہلی مرتبہ پارلیمان میں اکثریت حاصل نہیں کر پائی۔ اگر یہ اسلام پسند اے کے پارٹی اکثریت حاصل کر لیتی تو توقع تھی کہ صدر اردوان آئین میں تبدیلی کر کے ملک میں پارلیمانی کے بجائے صدارتی نظام نافذ کرتے، جس میں طاقت کا منبع ایوان نمائندگان نہیں بلکہ صدر کا دفتر ہوتا، تاہم کئی سیاسی جماعتیں ان کے اس ایجنڈے کے سخت خلاف تھیں۔ ملک میں گزشتہ کچھ سالوں میں قدامت پسندی میں بھی اضافہ ہوا، جسے ترکی کی سیکولر شناخت کے لیے ایک خطرہ سمجھا جا رہا تھا، اور جس نے اردوان مخالف حلقوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور پھر اردوان حکومت کے خلاف عوامی احتجاج اور بدعنوانی کے الزامات نے بھی اے کے پارٹی کی مقبولیت کو مزید نقصان پہنچایا۔ تجزیہ کار ترکی کی تاریخ میں اس نئی پیش رفت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی وائس آف امریکہ کی سعدیہ اسد۔
ترک صدر نے اپنی اے کے پارٹی کو لگنے والے دھچکے پر کھلے عام بات نہیں کی ہے، لیکن ایک تحریری بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ قوم کی رائے ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے، اور یہ کہ تمام جماعتوں کو اپنی صورتحال کا حقیقت پسندی سے جائزہ لینا چاہیے۔ مسٹر اردوان کا مصالحانہ لہجہ اپنی مخالف جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے تنقیدی انداز سے بالکل برعکس تھا۔ استنبول کی سلیمان شاہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ چنگیز اختر کہتے ہیں کہ صدر، جن کی مذمت ان کے مخالفین مستقبل کے ایک ڈکٹیٹر کے طور پر کر چکے ہیں، کسی اتحاد کی تشکیل میں ممکنہ طور پر ایک اہم ترین بلاک ہیں۔
it will be very difficult for any coalition government with AKP as the senior partner.
کسی بھی مخلوط حکومت کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ اے کے پی ایک سینئر پارٹنر ہو اور مسٹر اردوان حکومت کو کنٹرول کریں اور اس کی قیادت کریں. اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی جونیئر پارٹنر کو لازمی طور پر اپنے ووٹروں کو جواب دینا ہوگا. یہ جماعتیں باہر طور مسٹر اردوان کی حکمرانی کے سخت خلاف تھیں. یہ الفاظ تھے چنگیز اختر کے. سب سے زیادہ امکانی اتحادی پارٹنر انتہائی دائیں بازو کی نیشنل ایکشن پارٹی یا ایم ایچ پی ہے. ان دونوں جماعتوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ انتخابات سے قبل غیر رسمی بات چیت کر چکی ہیں. ایم ایچ پی نے کرد باغی گروپ پی کے 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 ساتھ امن کا عمل ختم کرنے سے متعلق ایک پلیٹ فارم سے انتخاب لڑا ہے. مارمرا یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنٹسٹ یوکسیل تسکن کہتے ہیں کہ ایم ایچ پی کو ایک اتحادی پارٹنر بنا کر اے کے پی اپنی مقبول حمایت مزید کھو سکتی ہے. اے کے پی کو سب سے زیادہ نقصان کرد ووٹروں کو کھونے سے ہوا تھا. ایک ایسی اقلیتی حکومت میں جسے ایم ایچ پی کی حمایت حاصل ہو یا جو ایک دو جماعتی اتحاد ہو, ایم ایچ پی کی وجہ سے گفت و شنید پر مبنی امن کا عمل مکمل طور پر رک جائے گا یا اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے. اس سے اے کے پی اپنے مزید ووٹروں کی حمایت کھو دے گی. تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اتحاد ممکنہ طور پر مستحکم نہیں ہو سکتا. برسلز میں قائم کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے ایک وزٹنگ سکالر سنان اولگن کہتے ہیں کہ ترکی ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو سکتا ہے. حالیہ ماضی میں یہ ملک جس استحکام سے لطف اندوز ہو چکا ہے ہمارے پیچھے رہ جائے گا. جو فارمولا بھی سامنے آئے گا, امکان یہی ہے کہ ہم جلد انتخابات کے لیے دباؤ بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. کچھ مبصرین پیش گوئی کر رہے ہیں کہ نئے پارلیمانی انتخابات ستمبر تک ہو سکتے ہیں, لیکن اب جبکہ حال ہی میں ترکی میں مالیاتی منڈیاں گراوٹ کا شکار ہو رہی ہیں, پارٹی کے رہنما امکان ہے کہ طویل سیاسی عدم استحکام سے تنگ آ جائیں. پولیٹیکل سائنٹسٹ تسکن ایک عملی معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو جلد انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ کے نائبین کی اکثریت کوئی نیا انتخاب دیکھنا چاہے گی, کیونکہ ریٹائرمنٹ کے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہیں دو سال کے لیے پارلیمنٹ میں رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ نو منتخب نائبین کے لیے ایک بنیادی تشویش ہے, جن میں سے ہر ایک کے بارے میں خیال ہے کہ وہ منتخب ہونے کے لیے اوسطاً 10 لاکھ ترک لیرا یعنی 3.5 لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کر چکا ہے. یہ الفاظ تھے پولیٹیکل سائنٹسٹ مسٹر تسکن کے. اے کے پی کے ایک با اثر رکن نعمان کرتلمس, جنہیں مستقبل کا ایک امکانی رہنما سمجھا گیا ہے, کم از کم اس وقت جلد انتخابات کو یہ کہتے ہوئے خارج از امکان قرار دے چکے ہیں کہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل پر مرکوز ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ اے کے پی یہ جانتی ہے کہ جلد انتخابات بآسانی ایک اور نقصان کا باعث بن سکتے ہیں, اور یہ پارٹی ممکنہ طور پر انتخابات کے نتائج کے تجزیے میں بھی مصروف ہو سکتی ہے. جبکہ اندرونی حلقے کے کچھ ارکان امکانی طور پر سیاسی سمت اور حتیٰ کے قیادت تک میں کسی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ تھا صدائے جہاں کا پہلا حصہ, جس میں ہم نے گلگت بلتستان سے لے کر ترکی تک انتخابات کے حوالے سے کچھ بات کی. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد مزید رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. صدائے جہاں کے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب بات ہوگی وفاقی بجٹ 2015-16 کی, جو گزشتہ دنوں قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. نئے مالی سال کے لیے 43 خرب 13 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے, جو اختتام پذیر بجٹ کے مقابلے میں 9% زائد ہے. تاہم اس میں 1625 ارب روپے کا خسارہ ظاہر کیا گیا ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کے پنشن میں 7.5% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ کم سے کم تنخواہ 12,000 سے بڑھا کر 13,000 کر دی گئی ہیں. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی ترقی کا ہدف 5.5 رکھا گیا ہے. نئے بجٹ میں مختلف ٹیکسوں کے ذریعے سگریٹ، موبائل فون، کھیلوں کا سامان، ٹیکسٹائل مصنوعات، مشروبات، فلیور ملک، دہی، مکھن اور دیگر مصنوعات مہنگی کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہیں. اس کے علاوہ نان رجسٹرڈ لوگوں کو اشیاء کی سپلائی پر بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے. چھوٹے تاجروں پر بھی 0.1% ٹیکس عائد کیا گیا ہے جس کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا. موبائل فونز پر سیلز ٹیکس کی شرح دگنی کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. نئے مالی سال کے بجٹ پر اس وقت قومی اسمبلی میں بحث جاری ہے اور اپوزیشن جماعتیں اپنی تجاویز بھی دے رہی ہیں. اس کے علاوہ اسمبلی سے باہر بھی لوگ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد کے چند لوگوں سے نئے بجٹ کے حوالے سے ان کے تاثرات جانے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر شمشاد آفریدی نے, آئیے سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے.
ٹیکس بڑھائے گئے ہیں, غریب آدمی کا جو ہے کوئی وہ سروائیول کوئی نہیں ہے اس وقت, مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس کم کریں, ٹھیک ہے, اور مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں.
اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تنخواہ بڑھائی نہیں ہے, 7% تنخواہ بڑھائی ہے, اور بجٹ انہوں نے اور چیزیں اتنی مہنگی کر دی ہیں کہ وہ جو ہے عام بندے کے بس سے باہر ہے. بات وہی آ جاتی ہے, امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے.
وفاقی بجٹ جو آیا ہے ابھی ریسنٹلی, اس میں یہ ہے کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس حوالے سے یوتھ کے لیے کوئی خاص نہ اس میں کوئی انسینٹیو ہے, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے یوتھ کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے اوپر, ایک عام اسٹوڈنٹ کے اوپر, یا ایک عام جو مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ہمیشہ سے جو بھی بجٹ آتا ہے اس میں سیلری جو لوگ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں انہیں کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے. مارکیٹ میں آپ دیکھیں اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ان کے اسلام آباد میں 15,000 کی سیلری بھی نہیں آفر ہو رہی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل وہ ہے فارمیلٹی ہے جو کہ یہ ہر گورنمنٹ آ کے کرتی ہے.
یہ جو بجٹ آیا ہے یہ تو عوام کے معیار میں ہے ہی نہیں, یہ تو غریب عوام کو ایسے ہی بس ٹرکار ہے. عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, عوام کو مہنگائی ہے, سستا کوئی چیز نہیں ہے. کہیں بھی جاؤ, کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ جاؤ, عوام کے لیے مشکلات کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. مطلب ایک چیز ہوتا نا کہ بجٹ میں اگر تھوڑا بہت اگر آپ کو تنخواہیں دے دیا یا کسی چیز میں, باقی عوام کیا کرے گا, مزدور کیا کرے گا, غریب طبقہ کیا کرے گا, ہر چیز مہنگائی ہے, سستائی تو کچھ بھی نہیں ہے.
نہایت پچھلے بجٹ سے بہت مہنگا اس دفعہ چیزیں, تقریباً 20-30% جو اس دفعہ نا چیزیں انہوں نے بہت مہنگی کر دی. لہٰذا میں حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پرائزیں کم کر دیں کہ عوام کی بہتری ہو.
لوگوں کے تاثرات آپ نے سنے, جن کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ بالکل بھی عوام دوست نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہے جس سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا. اس بجٹ پر معاشی ماہرین کی جانب سے بھی تبصرے جاری ہیں. معاشی ماہرین کے نزدیک یہ بجٹ کیسا ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے عبید ملک نے معروف معاشی ماہر خرم حسین سے. آئیے وہ کیا کہتے ہیں سنتے ہیں.
خرم حسین صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کس حد تک عوام کو ریلیف مل پایا ہے اس مرتبہ کے بجٹ میں.
یہ جتنی عوام دوست بجٹ کی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف سیاسی ایک ریٹورک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر بجٹ جو اناؤنس ہوتا ہے وہ لگ بھگ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سارے بجٹ, چاہے ایک پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو پاور میں. زیادہ تر جو بجٹ کے ریسورسز ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ, ڈیفینس اور سبسڈیز میں چلے جاتے ہیں. اب اگر عوام دوست کا جب پوچھا جائے تو ہر پارٹی جو ہے پچھلے کوئی تقریباً 7-8 سال سے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ یہ ہمارا عوام دوست کمپوننٹ ہے اس بجٹ میں, اور وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. گزشتہ حکومت جو تھی وہ بھی یہی کرتی تھی, اور یہ والی جو حکومت ہے وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف پوائنٹ کر کے کہتی ہے کہ یہ ہمارا عوام دوست کمپوننٹ ہے اس بجٹ میں. تو اب وہ پروگرام ہے تو بہت اچھا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان کو ابھی جو ضرورت ہے وہ اس پروگرام کے اوپر بلڈ کر کے مزید اور اس قسم کے پروگرامز کو لانا, اور نمبر ٹو اپنے پالیسی فریم ورک کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کام نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا اتنا زیادہ. تھوڑی بہت لگ رہا ہے اس بجٹ میں کوشش کی جا رہی ہے, مثال کے طور پہ ڈاکیومنٹیشن میجرز کچھ شامل کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے پرابلم کا سائز کتنا بڑا ہے. اور کچھ سہولت ملی ہے سرکاری تنخواہوں میں جو پھر باقی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی فالو کی جاتی ہیں, وہ تھوڑی کم ہے. اور دوسری چیز کہ منیمم ویج کو 1,000 روپیہ ریز کیا ہے, وہ بھی تھوڑا سا کم کی سائڈ پہ ہے, اس میں گنجائش اور ریز کرنے کی تھی. تو عوام دوست بجٹ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بنانا تو بہت مشکل ہے, یا پچھلے کوئی 10-15 سال سے مجھے تو ایک بھی ایسا بجٹ نہیں نظر آیا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عوام دوست ہو. لیکن توڑ توڑ کے جو چھوٹی موٹی میجرز لیے جا سکتے ہیں ان میجرز میں سے کچھ حد تک تو کیا ہے اس گورنمنٹ نے.
مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں کمی, یہ وہ ایسے مسائل ہیں جس سے ہماری عوام اور ہم لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس وقت بھی. آخر حکومت کس جگہ پر ناکامی کا شکار ہو رہی ہے ہم یہ کہیں گے, یا کہاں پر شاید ٹھیک طریقے سے ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے؟
دیکھیں, سب سے بڑی جو ناقابلیت کے شکار ہو رہی ہے گورنمنٹ میری نظر میں وہ ہے کہ بہت شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے ان کی اور بہت ایڈ ہاک قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے ان کی. تو جیسے مہنگائی میں کچھ کمی تو ہوئی ہے اس سال میں, لیکن کچھ فوڈ آئٹمس ہیں مثال کے طور جیسے ٹماٹر, ان کی پرائسز میں نہیں آئی ہے وہ کمی. بہت کم آئٹمس ہیں جن میں کچھ کمی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ گری ہے. لیکن اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میجرز اس قسم کے جیسے بوروئنگ کے اوپر بہت ان کا زور ہے. اگلے سال کے لیے جو جاب کریشن کی یہ جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کنسٹرکشن سیکٹر میں آئے گی, اور وہ شاید بے شک آئے بھی وہ والی جاب کریشن. ہو سکتا ہے جس حساب سے انہوں نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو چڑھایا ہے تو کنسٹرکشن میں کچھ تو اس کا افیکٹ آئے گا. لیکن کنسٹرکشن سیکٹر کی جابز جو ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہیں, وہ آپ کو جب تک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تب تک لاسٹ کرتی ہیں, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کی معیشت کے پہیے جو بھی فی الحال رکے ہوئے ہیں, خاص طور پہ آپ کی ڈومیسٹک انڈسٹری, آپ کی زراعت, یہ جو امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں ہمارے اکانومی میں, یہاں پہ کچھ خاص سوچ, کسی قسم کی نئی قسم کی کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی ہے اس بجٹ میں کہ ان کے پاس کیا اپروچ ہے اس کو لفٹ کرنے کی.
سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کامیاب ہو پائی ہے امیروں پر ٹیکس لگانے میں, یا جو امیروں پر ٹیکس لگا ہے یا آخر کار وہ جو ہے وہ ایک غریب آدمی ہی بھرے گا؟
آخر میں تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ غریب آدمی ہی بھرے گا. یہ بائی ڈیزائن ہے, ہمارے جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بائی ڈیزائن اس طرح سے بنا ایوالو ہو گیا ہے اوور دا ڈیکیڈز کہ زیادہ تر بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی کے اوپر ہی آ کے گرتا ہے. اس بجٹ میں تھوڑی بہت لگ رہا ہے کچھ کوشش کی گئی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز میں زیادہ تر جو ان کے نئے ریونیو میجرز ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہیں, اور ایک سپر ٹیکس انہوں نے سب سے امیر طبقے کے اوپر بھی لگایا ہے جس کا کافی زیادہ امپیکٹ ہوئے گا. کوئی 24 ارب روپے اس سے ریکور کرنے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ, جو فائنانس منسٹر نے خود اپنی پریس کانفرنس میں فگر دیا تھا. تو کچھ تو کوشش کی جا رہی ہے, لیکن زیادہ تر جو فی الحال بوجھ ہے وہ پھر بھی ابھی انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آ رہا ہے, اور جو غریب آدمی ہے بوجھ اسی کے اوپر جائے گا. اس چیز کو درست کرنے میں بہت سال لگیں گے.
اگر خرم حسین صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ عوام کے لیے بہتر کیا ہو سکتا تھا, کیا کہیں گے آپ سر؟
میں کہوں گا کہ سیلز ٹیکس کی ریٹ کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا تھا, اور اس کا جو ریونیو لاس ہونا ہے وہ ریونیو لاس پھر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز رچ کے اوپر لگا کے کر سکتے تھے. یہ ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اس کے ایفیکٹ جو تھا وہ زیادہ تر آپ کے غریب طبقے کے اوپر ہی آتا ہے اس کا بینیفٹ, اور ریئلسٹک ہے یعنی کہ یہ ایکچولی کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ میں تو مایوس ہوا ہوں دیکھ کے کہ یہ گورنمنٹ اڑی رہی ہے کہ سیلز ٹیکس ریٹ جو انہوں نے پچھلے سال 2 سال پہلے جو چڑھایا تھا اس کو کم کرنے کی انہوں نے کسی قسم کی وہ کنسیڈریشن نہیں دی.
خرم حسین صاحب, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.
جی, یہ تو تھی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ. پاکستان میں اگلے مالی سال کے بجٹ پر آپ نے عوام اور ماہرین کی رائے سنی, اور اب ایک مرتبہ پھر کچھ بات ہوگی بین الاقوامی امور کی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پلیٹ فارم سے. اسرائیل پر فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی آبادکاری روکنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی خاطر امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے عام شہری اور نجی ادارے ایک مہم میں شریک ہو رہے ہیں جس کا نام ہے بوائیکاٹ, ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز, یعنی BDS. اس مہم کا آغاز تو فلسطینی سول سوسائٹی نے 2005 میں کیا تھا, لیکن تب سے اب تک یہ کئی ملکوں میں پھیل چکی ہے, اور اس کے تحت عام شہری, اعلیٰ تعلیمی ادارے اور کاروباری کمپنیاں اسرائیل کے ان نجی اداروں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر رہی ہیں جو ان فلسطینی علاقوں میں قائم ہیں جن پر اسرائیل نے 1968 کی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا تھا, اور جہاں اسرائیلی آبادکاری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس مہم کا مقصد اسرائیل پر اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانے کے لیے معاشی دباؤ ڈالنا ہے. حال ہی میں یورپی ٹیلی کام کمپنی اورنج نے ایک اسرائیلی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے سے انکار کر دیا. اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آپ کے لیے رپورٹ پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل.
اس بارے میں بات کرتے ہوئے مشرق وسطی سے متعلق امور کے ماہر شریف نشیبی کا کہنا ہے کہ یہ مہم قوت پکڑ رہی ہے.
ڈائیویسٹمنٹ
اینڈ سینکشن نامی یہ بائیکاٹ مہم مؤثر ہوتی جا رہی ہے. ادھر فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کر رہی ہے. عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کو سراہنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر دباؤ بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ ریاست ایک حقیقت بن سکے. گزشتہ ہفتے فرانسیسی موبائل فون کمپنی اورنج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی اپنے اسرائیلی شراکت دار سے معاہدہ ختم کر دے گی. تاہم بعد میں ان کا با اصرار یہ کہنا تھا کہ ان کا بیان سیاسی کی بجائے معاشی وجوہات کی بنا پر تھا. تاہم اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس پر سخت اشتعال کا مظاہرہ کیا اور اورنج کمپنی کے سربراہ کو وضاحت کے لیے اسرائیل طلب کیا. بنیامین نیتن یاہو کا کہنا تھا
مولا نسیونوت لفگوا بیسرائیل بشکرین بہاشمات شاو وبخرموت.
ہم اسرائیل کو نقصان پہنچانے والی جھوٹ غلط الزامات اور بائیکاٹ کی تمام کوششوں کے خلاف صف آرا ہوں گے, وہ چاہے دائیں سے ہوں یا بائیں سے. ہم ہر طرح کے دباؤ کو پیچھے دھکیل دیں گے. ہم جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے اور اسرائیل اور دنیا بھر میں ہر طرح کے حملہ آوروں کا مقابلہ کریں گے. اس پر فرانس کے وزیر خارجہ لورا فیبیوس نے کہا کہ پیرس بائیکاٹ کی حمایت نہیں کرتا. اورنج کے سربراہ اورنج کی کاروباری حکمت عملی متعارف کروائیں, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک بائیکاٹ کا سوال ہے تو بین الاقوامی قانون اس کو تسلیم نہیں کرتا. مشروبات بنانے کی مشینیں تیار کرنے والی کمپنی سوڈا سٹریم کی فیکٹری مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم ہے اور یہ ان بہت سی کمپنیوں میں سے ایک ہے جسے بائیکاٹ مہم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لندن میں قائم ریجنٹس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر یوسی میکلبرگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بین الاقوامی اتحادیوں نے زیادہ تر اس مہم پر تنقید کی ہے, لیکن وزیر اعظم نیتن یاہو کے بارے میں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے میرے خیال میں اب بتدریج یہ بات اسرائیل پر واضح ہوتی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان, حکومتوں میں, یورپی یونین میں, حتیٰ کہ امریکہ تک میں بہت سے ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت بستیوں کو وسعت دے کر امن کا راستہ روک رہی ہے, اور اس کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ امن سمجھوتے کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ان کی سوچ بستیوں پر معاشی دباؤ ڈالنے پر ٹکتی ہے. اسرائیلی ٹیلی ویژن سے ایک انٹرویو میں امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اسرائیل دو ریاستی حل کے بارے میں سنجیدہ ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا
Then it becomes more difficult to argue with those who are concerned about settlement.
اس کے بعد ایسے لوگ جو موجودہ صورتحال کے بارے میں تشویش رکھتے ہیں, ان کے لیے ان لوگوں سے بات کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے جو بستیوں کی تعمیر کے بارے میں سوچتے ہیں. میرے لیے انہیں یہ کہنا مزید مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں, انتظار کریں, کیونکہ یہاں ایک عمل بروئے کار ہے. اسرائیل امن کے عمل کو روکنے کا الزام فلسطینی عسکریت پسندوں پر عائد کرتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. پروگرام کا دوسرا حصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام سدائے جہاں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان, اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت امان. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ہیلتھ کا سیگمنٹ لے کر آئے ہیں, اور آج بھی کچھ نئی پیش رفت کے حوالے سے بھی بات ہوگی جو صحت کی دنیا میں آئی ہے, اور اس کے علاوہ ایک ایسی بیماری کے حوالے سے بات ہوگی جو خاص طور پہ خواتین کو متاثر کرتی ہے. اور ہیلتھ کے سیگمنٹ کی پہلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گی نگہت امان. جی نگہت.
جی بالکل سارا, آپ نے جیسا کہ کہا کہ خواتین کو لاحق ہونے والی بیماری ہے, تو اس بیماری کو فسٹیولا کہتے ہیں. فسٹولا خواتین میں پائے جانے والی ایک موذی بیماری ہے. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سالانہ 20 لاکھ اور پاکستان میں 4 سے 5 ہزار خواتین اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اس مرض کی بنیادی وجوہات میں معاشرتی ناہمواری، فرسودہ رسم و رواج، غربت، تعلیم کی کمی، خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات کی عدم دستیابی، تربیت یافتہ صحت کے کارکنان کی کمی اور علاقائی سطح پر بنیادی صحت کے سہولیات کا نہ ہونا شامل ہیں. طبی ماہرین اس مرض کے حوالے سے خواتین میں شعور و آگاہی بیدار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکہ خواتین کی صحت کو محفوظ بنایا جا سکے. فسٹولا کے مرض اور اس کے علاج کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ مہک جعفری. آئیے سنتے ہیں.
فسٹولا ایک ایسی بیماری ہے جو خواتین میں پائی جاتی ہے. اس بیماری سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کا مؤثر علاج بھی ممکن ہے. عموماً یہ بیماری زچگی کا دورانیہ طویل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس مرض سے خواتین مزید الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہیں. فسٹولا کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سی ڈی اے ہسپتال اسلام آباد کے شعبہ امراض نسواں کی سربراہ ڈاکٹر غزالہ شبنم راجا کہتی ہیں،
فسٹولا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں دو ہولو آرگنز کے درمیان ایک کنیکشن بن جاتا ہے. یہ اس کا لیٹن ورڈ اور اس کا مطلب ہوتا ہے پائپ یا ٹیوب. پائپ کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کو کنیکشن دیتا ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک.
فسٹولا ایک ایسی بیماری ہے جو دو اعضاء کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے. اگر کسی خاتون میں یہ مرض ہو تو وہ کوئی نارمل حالت میں نہیں ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس بیماری کے دوران پیدا ہونے والے بچے تمام بچوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں یا ان میں قوت مدافعت کا فقدان ہوتا ہے. بنیادی طور پر جب خواتین کے ٹیشوز بہت زیادہ دباؤ میں آ جاتے ہیں تو خون کی سپلائی ترک ہو جاتی ہے جس سے ٹیشوز مر جاتے ہیں. ایسی حالت کو فسٹولا کہا جاتا ہے.
فسٹولا کی علامات اور وجوہات متاثرہ خاتون میں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اس حوالے سے بتاتے ہوئے ڈاکٹر غزالہ کا کہنا ہے،
آپ کی بلیڈر میں سوراخ ہو گیا یا آپ کے انٹسٹائن میں سوراخ ہو گیا. ٹرمینل پیشنٹ تو بہت کم ہوتے ہیں، مطلب اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ آپ کو یوزلی ہسٹری کے دیں گے کہ جی بچہ ہوا اور 2-3 دن دردیں لگی رہی اور اس کے بعد یہ پرابلم.
فسٹولا کی ابتدائی علامات میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی متاثرہ خاتون کا بلیڈر وجینا یا بڑی آن سے جڑا ہوا تو نہیں. اور عموماً خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ جسم سے کچھ مواد پیشاب کی صورت میں خارج ہو رہا ہے. بچے کی پیدائش کے 2 یا 3 روز بعد خاتون کو شدید درد کے باعث فسٹولا کی شکایت ہوتی ہے. اور اگر بچے کی پیدائش میں 12 گھنٹے سے زائد وقت لگے تو یہ ایک خطرناک صورت حال ہے.
ڈاکٹر غزالہ شبنم راجا فسٹولا کی تشخیص کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ متاثرہ خاتون کو پہلے خود اس کی جانچ کرنا ہوگی اور بعد میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے.
اس کے لیے آپ کو ویلنس ایگزامینیشن بیسیکلی ڈائریکٹلی موسٹلی فرام دی ہسٹری ون نوز واٹ از گوئنگ آن اینڈ دین دیئر از سمتھنگ کالڈ سپیکولم.
فسٹولا کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جانچ کے لیے متاثرہ خاتون کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں جن میں خون کا ٹیسٹ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے فسٹولا کی نشاندہی میں آسانی ہوتی ہے، جبکہ اس کے لیے ایم آر آئی ٹیسٹ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے.
یہ بیماری کس حد تک خواتین کی ذاتی زندگی اور انہیں نفسیاتی طور پر کتنا متاثر کرتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر غزالہ کا کہنا ہے،
ہمارے یہاں سسٹم بھی اتنا اوپن نہیں ہے. The biggest problem comes that they live with this situation for quite some time.
فسٹولا نفسیاتی طور پر خاتون کو شدید متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتی ہے اور اس سے آنے والی بدبو کی وجہ سے وہ تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی اور خواتین میں شعور و آگاہی کا نہ ہونا ہے. فرسودہ روایات کے باعث خواتین اپنے مسائل اپنے خاندان اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو بھی بتانے سے کتراتی ہیں. جب وہ ہمارے پاس علاج کے لیے آتی ہیں تو مرض پیچیدہ حد تک بڑھ جاتا ہے. ان پیچیدہ دگیوں سے بچنے کے لیے مسانے اور آنت کا آپریشن ضروری ہے تاکہ خارج ہونے والے مواد کو روکا جا سکے. جب تک ٹیشو مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوتے علاج جاری رہتا ہے.
ڈاکٹر غزالہ بتاتی ہیں کہ فسٹولا کا علاج ممکن ہے، تاہم اس کے لیے ابتدائی جانچ اور مریضہ کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے.
It depends on the کنڈیشن آف دا پیشنٹ.
فیسٹولا کے علاج کے لیے پہلے کسی بھی متاثرہ خاتون کی حالت کے بارے میں جاننا اہم ہے, اور ہر مریضہ کی حالت دوسری خاتون سے الگ ہوتی ہے. اگر خاتون کو پیشاب کی صورت میں مواد کا اخراج ہر وقت محسوس ہو رہا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے تو یہ قابل فکر ہے, جبکہ مریضہ کے علاج کے لیے اس کا پہلا ریکارڈ اور بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر کو پتا ہونا چاہیے. متاثرہ خاتون کو اپنا وجود یا جسم ہر وقت صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ مریضہ کو دوران علاج 72 گھنٹے نگہداشت میں رکھا جاتا ہے, اور کھانے کے بجائے ہلکی غذا دی جاتی ہے جس میں پانی, جوس اور مشروبات شامل ہیں. اور اگر مریضہ کی حالت میں بہتری اور متاثرہ ٹیشوز صحت مند ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تو فیسٹولا پر قابو پایا جا رہا ہے.
ڈاکٹر غزالہ شبنم اس مرض سے بچنے کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہتی ہیں,
انگلینڈ میں فیسٹولا کے مریض بہت کم ہوتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب کینسر کے مریض کو یہ لاحق ہو, اور اگر بچے کی پیدائش کے بعد ماں میں فیسٹولا کی نشاندہی ہو تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان میں سب سے پہلے ہمیں اپنے صحت کے نظام کو صحیح کرنا ہوگا, جس کے لیے ایماندار اور مخلص لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اپنی صحت کے نظام کا آڈٹ یا احتساب کرنا چاہیے, جس کا مقصد لوگوں کو قصوروار ٹھہرانا نہیں بلکہ ان تمام مسائل سے باہر نکلنا ہے جو ایسی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے مہک جعفری.
خواتین کو لاحق ہونے والی بیماری فسٹولا کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی. اور نگت, ایک چیز جو یہاں ہم سامعین کو بتانا چاہیں گے, اور بہت سے لوگ اس چیز کو جانتے بھی ہیں, کہ ویسے تو گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی بیماری لاحق ہو تو تمام گھر والے ہی متاثر ہوتے ہیں, لیکن جب خواتین کو, خاص طور پہ گھر میں ماں کو اگر اس قسم کی بیماری لاحق ہو جائے جو اس کے لیے زندگی دشوار بنا دے, تو وہ اس سے پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو ضروری یہی ہے کہ جب خواتین کو بیماری لاحق ہو تو اس کو امبیرسمنٹ کا یا شرمندگی کا ایک ایشو سمجھ کے اس کو چھپائیں نہیں, بلکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج کروائیں, کیونکہ گھر کے تمام افراد کی روزمرہ کی زندگی اس سے متاثر ہوگی.
جی بالکل سارا, آپ نے درست کہا, اور اس میں ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ خواتین شرمندگی کے باعث اپنے اس مسئلے کو پیش نہیں کرتی, بیان نہیں کرتی, اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں. اور جب جس وقت ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں مرض بہت ہی پیچیدہ ہو چکا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ٹائم پہ جا کے اپنا علاج کروائیں, اور یہ لاعلاج مرض نہیں ہے, اس کا علاج پاسبل ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو, خاص طور پر جن کو یہ مرض لاحق ہو, ان کو آگاہی ہو اور وہ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے اپنے مولد سے مشورہ کریں. اور اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس خاتون کا خیال رکھیں اور ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں. جس طرح ہم نے بات کی کہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے جس کی وجہ سے اس مرض کے حوالے سے لوگوں میں شعور آگاہی نہیں ہے.
جی بالکل, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر مرتبہ ہیلتھ کے سیگمنٹ میں آپ کو ان امراض کے بارے میں اہم معلومات دی جائیں جو پاکستان میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں عام ہیں, اور آپ کو اس بات پہ بھی انکریج کیا جائے کہ آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے ہر مسئلے کا حل ضرور تلاش کریں. اور جناب, ڈاکٹر کے پاس جب جانے کی بات ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی گہری چوٹ لگ جاتی ہے جس کے لیے ہمیں ہسپتال کا چکر لگانا پڑ جاتا ہے یا سرجری ہوتی ہے. تو لوگوں کو, عام لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے سرجری سے, کیونکہ کاٹ پیٹ کا سوچ کے ویسے ہی کچھ خوف آتا ہے, اور اس کے بعد جب ٹانکے لگتے ہیں اور وہ چوٹ یا زخم سینہ ہوتا ہے تو اس کا ایک الگ ڈر ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں نگت, آپ کو کبھی کوئی ایسی چوٹ لگی جس کے بعد ٹانکے لگوانے پڑے ہوں؟
نہیں, مجھے چوٹ نہیں لگی ایسی کہ مجھے ٹانکے لگوانے پڑے, لیکن مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے جب ایک سوئی کے ذریعے آپ کے ٹانکوں کو سیا جاتا ہے. اس چیز کو محسوس کر کے ہی مجھے, مطلب فیل کر کے کسی دوسرے کو ہوتے ہوئے دیکھ کے ہی مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں تو سوچتی ہوں میرے ساتھ ہوگا تو کیا بنے گا میرا.
اور میرے ساتھ ہو چکا ہے, لیکن میں یہ کہوں گی کہ ٹانکوں کی اتنی درد نہیں ہوتی جتنا خوف ہوتا ہے, اور وہ خوف ہے جو اس درد کو بہت زیادہ ابھار دیتا ہے. میں بچپن میں سیڑھیوں سے گری تھی ایک دفعہ اور میرا ماتھا پھٹ گیا تھا, اور مجھے اس کے لیے ٹانکے لگوانے پڑے, اور تین مرتبہ, تین ہفتے مسلسل جا کے, ہر ہفتے میں ایک مرتبہ جا کے وہ ٹانکے صاف کروانے پڑتے تھے اور ان کی کہہ لیں کہ کیئر کرنی پڑتی تھی. تو زیادہ تو خوف کے مارے میرے آنسو نکلتے تھے, درد کا تو مجھے آج بھی یاد نہیں کہ مجھے ہوئی تھی یا نہیں, لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میں روئی بہت تھی. تو جناب, ٹانکے جب لگتے ہیں تو جیسا کہ نگت نے بھی کہا ڈر لگتا ہے, تو اسرائیل میں اب ڈاکٹرز زخموں کو سینے کے ایک نئے طریقے پر کام کر رہے ہیں, اور یہ زخم سوئی دھاگے سے نہیں سیے جائیں گے, نہ ہی سرجیکل گلو استعمال کرنے کی وہ بات کریں جس کے بارے میں ہم ایک پچھلے شو میں آپ کے لیے رپورٹ بھی پیش کر چکے ہیں, بلکہ یہ ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں لیزر استعمال کرنے کی. اس بارے میں مزید تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے, اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں, مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے, اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے. مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے, کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے, لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں. تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں,
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے. کیٹزر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفرا ریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے, اور ساتھ ہی جس ٹیشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے. کیٹزر کہتے ہیں,
We carried out experiments on a large number of tissues, on skin, on cornea,
ہم نے بڑے پیمانے پر خلیات پر, جلد پر, آنکھ کے پردے, کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں, اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے. ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹیشو میں موجود پروٹین یا کالجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے, اور یوں زخم جڑ جاتا ہے. ایچیل آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی. اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے. ورسانو کہتے ہیں,
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا, اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا. اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے, اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے. محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی سارا. یہاں پر مجھے بہت ہی اچھا لگا جس طرح بات ہوئی رپورٹ میں کی لیزر کے ذریعے زخموں کو بند کرنے کا ابھی نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے, اور میری دعا ہوگی کہ پاکستان میں بھی یہ جلد سے جلد آ جائے, کیونکہ یہاں بھی مریض میری طرح بہت سارے ہوں گے جن کو ڈر لگتا ہوگا ٹانکے لگوانے سے. تو پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم آخری حصے میں پہنچیں گے جہاں پر آپ کے لیے دیگر موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر, facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork پر.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں جو ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. اب ہم آگے جناب پروگرام کے آخری حصے میں, اور اس میں کچھ کلچر کی بات ہوگی, کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوگی. اور نگت نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا خوبصورت فرنیچر کا, تو مجھے تو بہت دلچسپی ہے یہ رپورٹ سننے میں, اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی رپورٹ سننے کے بعد. جی نگت.
جی بالکل سارا, آپ نے کہا کہ آپ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. آپ بتائیں, آپ کو گھر کی تزئین و آرائش میں کتنا انٹرسٹ ہے؟
بہت زیادہ انٹرسٹ ہے مجھے, اور یہاں پہ تو ابھی میرا اپارٹمنٹ میں ہے میری رہائش, تو اس لیے گھر اتنا بڑا ہے ہی نہیں جس کو بہت زیادہ میں سجا سکوں, لیکن میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں نے اس کو اتنا سجا لیا ہے کہ اب میرے پاس کوئی بھی نئی چیز خرید کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. ایک گلدان تک نہیں اب میں خرید سکتی کیونکہ جگہ نہیں ہے کہ میں رکھوں گی کہاں پہ.
زبردست جی, بالکل. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر گھر کی تزئین و آرائش میں فرنیچر کو ضروری سمجھا جاتا ہے, اور فرنیچر کے بغیر تو تزئین و آرائش ادھوری سمجھی جاتی ہے. اور آج ہم اپنے سامعین کو لے کر جائیں گے ایک ایسی جگہ جس کی نہ صرف دیگر اشیاء مشہور ہیں بلکہ یہاں بننے والا فرنیچر بھی دیگر شہروں میں بیچا جاتا ہے. جی بالکل, آج ہم بات کر رہے ہیں وادی سوات کی. ویسے تو سوات کے حوالے سے ہم اپنے پروگراموں میں مختلف موضوعات پر بات کر چکے ہیں, وہاں کی سیاحت کے حوالے سے, وہاں کے فروٹس کے حوالے سے, لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں بننے والا فرنیچر بھی بہت مشہور ہے. اس کے لیے ہمیں لے کر جا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر عالم. آئیے چلتے ہیں.
سوات, جہاں بلند و بالا پہاڑوں, آبشاروں اور دریاؤں کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے, وہاں پر یہ تاریخی وادی فرنیچر اور لکڑی پر کندکاری کے لیے بھی کافی مشہور ہے. زمانے قدیم سے یہاں کے ہنرمند افراد کے تیار کردہ منفرد نقش و نگار سے مزین فرنیچر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. شادی اور دیگر تقریبات کے لیے 2 سے 3 ہفتے کے اندر فرنیچر کا پورا سیٹ کافی کم قیمت میں تیار کیا جاتا ہے, اور اس مقصد کے لیے یہاں پر ماہر کاریگر موجود ہے جو دن رات فرنیچر کی تیاری میں مصروف نظر آتے ہیں.
ایک سیٹ ہم 2 ہفتے میں تیار کرتے ہیں, 15 دن میں, اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے تک ایک سیٹ ہوتا ہے.
فرنیچر کے علاوہ یہاں پر لکڑی کے دروازے اور گھریلو استعمال کا دیگر سامان بھی تیار کیا جاتا ہے, جن پر خوبصورت نقش و نگار واضح طور پر نظر آتے ہیں. کاریگروں کا کہنا ہے کہ وہ آبا و اجداد کے دور سے یہ کام کر رہے ہیں.
ہمارے والدین یہ کام کرتے تھے, ہم بھی یہ کام کرتے. یہ کام مشکل ہے, لیکن یہ کام جو ہے ہمارے فرنیچر کا ہی سارے پاکستان میں مشہور ہے.
خریداروں کا کہنا ہے کہ سوات میں بننے والا یہ فرنیچر انتہائی مہارت سے تیار کیا جاتا ہے, جو پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی دیدہ زیب بھی لگتا ہے.
فرنیچر بہت خوبصورت ہے اور سستے بھی ہیں, قیمت بھی اس کی مناسب ہے.
سوات میں یہ فرنیچر مقامی جنگلات کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے, جو نہ صرف مقامی طور پر پسند کیا جاتا ہے بلکہ ملک کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے. تاہم اگر اسی صنعت کا درجہ دیا گیا تو اس سے مقامی کاریگروں کے علاوہ حکومت کو بھی کافی فائدہ ہوگا. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹورک, سوات.
جی, پاکستان کی خوبصورت وادی سوات کی ایک اور زبردست چیز کے بارے میں آج ریڈیو نیوز نیٹورک نے ہمیں بتایا, اور جیسا کہ نگت نے کہا بھی تھا, ہم نے وہاں کی سیاحت, تاریخی مقامات اور پھلوں سب کے بارے میں سنا, اور آج فرنیچر کے بارے میں بھی سن لیا. تو اب لگتا یہی ہے کہ وہیں جا کے رہنا چاہیے, کیونکہ وہاں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو موجود نہ ہو. اور جو میں نے رپورٹ پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں رپورٹ کے بعد بتاؤں گی کہ مجھے کیوں اس میں اتنا انٹرسٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہے, وہ بہت سے فرنیچر پاکستان سے ہی لے کر آتے ہیں, کیونکہ ایک خاص سٹائل ہے پاکستانی فرنیچر کا جو آپ کو امریکن فرنیچر میں نہیں ملتا, اور خاص طور پہ جو لکڑی پہ جو کارونگ, جو کندہ کاری ہوتی ہے, وہ بہت مشکل سے یہاں پہ ملتی ہے. تو میں خود ایسے بہت سے پاکستانیوں کے گھروں میں جا چکی ہوں جنہوں نے پاکستان سے کنٹینر بھر کے سامان منگوایا, اور انہوں نے اپنے ڈرائنگ رومز اور اپنے بیڈ روم سجائے ہیں, اور ان کے گھروں میں جاتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے آپ امریکہ میں نہیں ایک مرتبہ پھر پاکستان میں آ گئے ہیں. بہت ہی دلکش فرنیچر ہے, اور میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ اب جب پاکستان کے چکر لگے تو کچھ نہ کچھ خوبصورت چیز وادی سوات کی لے کے آئی جائے اور یہاں رکھی جائے, تاکہ پاکستانی بھی دیکھ کے خوش ہوں, اور جو ہمارے امریکن دوست ہیں ان کو بھی پاکستان کے بارے میں ایک اور خوبصورت چیز کا پتہ چلے.
بالکل, اور آپ کو پاکستان کی یاد بھی دلاتا رہے کہ آپ کی پاکستان خوبصورت پاکستان سے آئی ہے.
تو جناب, اب خوبصورت وادی سوات سے چلتے ہیں خلا میں. کیوں؟ کیونکہ امریکی خلائی ادارہ ناسا ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ نظام شمسی کے اندر اور باہر ایسے سیارے تلاش کیے جائیں جہاں کا ماحول زمین سے ملتا جلتا ہو, تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کائنات میں کیا ہم انسان اکیلے ہی ہیں یا کہیں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے. اس کوشش میں سائنسدانوں کی خاص دلچسپی ہے زمین کے قریب ترین سیارے مریخ میں. اب تک مریخ پر ناسا متعدد چھوٹے روبوٹ مشن تو بھیج چکا ہے, जिनमें कुछ कामयाबी से सैयारे पर उतरे भी, लेकिन अब नासा की कोशिश है कि वो मरीख पर बड़े साइज के रोबोट भी भेजे और उसके अलावा इंसान को भी वहां पहुंचाने के काबिल हो जाए। तहम इस सिलसिले में हाल ही में होने वाला एक तजर्बा नाकाम रहा। वो तजर्बा क्या था और नासा उसके जरिए क्या हासिल करना चाह रहा था, बता रही है वॉइस ऑफ अमेरिका की बहजत जिलानी।
अमरीका का खलाई इदारा यानी नासा मरीख सैयारे पर लैंड करने के इम्कानात पर मुख्तलिफ तजुर्बे करता आ रहा है। 8 जून को ऐसे ही एक तजुर्बे का अंजाम काफी मायूसकुन रहा, जब तश्तरी की शक्ल की गाड़ी के साथ नस्ब पैराशूट खुलने में नाकाम रहा। यह तजुर्बा बहरुल काहिल के ऊपर किया गया था। नासा के इंजीनियर्स ने एक नए पैराशूट सिस्टम की जांच और आजमाइश के लिए यह कोशिश दूसरी मरतबा की। गुज़श्ता साल भी इसी नौयत के मसाइल दरपेश रहे थे और इस काम का आगाज बेहतर तौर पर नहीं हो सका। वॉइस ऑफ अमेरिका की ज़ेलेंस्का होक की रिपोर्ट में इस बात की वजाहत की गई है कि यह नजरिया या तसव्वुर है क्या जिसके बारे में नासा को उम्मीद तो यही है कि सैयारों की खोज के अमल में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। इस पैराशूट की आजमाइश से पहले भी कई मरतबा इस तजुर्बे को मौसम की खराबी की वजह से मौखर करना पड़ा था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गुब्बारा कह लीजिए जो हीलियम गैस से भरा है, और हवाई में एक फौजी अड्डे से इसे फिजा में लॉन्च किया गया था ताकि तश्तरी की शक्ल के एक खलाई आले यानी आप उड़न तश्तरी समझ लीजिए को जांचा जा सके। इसे लो डेंसिटी सुपरसोनिक डिसेलरेटर या LDSD कहते हैं। LDSD को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो मरीख पर लैंड करने वाले मशीनी यानी रोबोटिक या इंसानी मिशन्स के लिए इंतहाई तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की तहकीक और जांच पड़ताल कर सके। नासा के खलाई टेक्नोलॉजी मिशन डायरेक्टोरेट के साथ स्टीव जर्कजक हैं और उनका कहना यह है,
दिस न्यू टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू लैंड 5 मेट्रिक टन्स फॉर ह्यूमन मिशन्स मे बी 30 एंड बियॉन्ड मेट्रिक टन्स टू द सरफेस।
स्टीव जर्कजक कहते हैं कि यह नई टेक्नोलॉजी 5 मेट्रिक टन की लैंडिंग के लिए दरकार है, और अगर इंसानी मिशन है तो फिर मुमकिन है कि यह 30 मेट्रिक टन या इससे भी ज्यादा वजन ले जा सके। इसलिए आज हम जिस तरह का पैराशूट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कारकर्दगी को 100 से 200 फीसद तक बेहतर किया जा सकता है ताकि वो बोझ के साथ लैंड कर सके। और ये तजुर्बा न सिर्फ मुस्तकबिल में रोबोट यानी मशीनी मिशन्स के लिए जरूरी है बल्कि मरीख की खोज के लिए इंसानी मिशन्स के लिए भी। साइंसदान कहते हैं कि मरीख सैयारे के इर्द गिर्द माहौल बहुत थिन या नाजुक सा है, जिसकी वजह से भारी और तेज रफ्तार खलाई जहाज की लैंडिंग के लिए मजबूत पैराशूट दरकार हैं।
As we started thinking about the next generation of more capable, more exciting, more bold missions to Mars, we started realizing that we didn't have the technologies in place to land them. NASA's Jet Propulsion
Laboratory के Ian Clark कहते हैं कि जब हमने मरीख के लिए ज्यादा बासलाहियत और ज्यादा जुरतमंदी के मिशन्स की आइंदा सूरत के बारे में सोचने का आगाज किया तो हमने ये महसूस किया कि लैंडिंग के लिए हमारे पास मुअस्सर टेक्नोलॉजीज नहीं और जिसके लिए हमें अभी बहुत सा काम करने की जरूरत भी है, और इस तरह दरकार टेक्नोलॉजी पर भी काम करने की जरूरत है। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि ऐसे आलात या डिवाइसेस जिनमें हवा भरी जा सके और जिसे आवाज की रफ्तार की तेजी के साथ भरा जा सके। अभी जिस पैराशूट के तजुर्बे की हम बात कर रहे हैं उसकी चौड़ाई 30 मीटर है और इसके साथ जो उड़न तश्तरी है उसका वजन 3000 किलोग्राम से ज्यादा है। ये उस रोबोट या मशीनी रोवर खलाई जहाज के वजन से करीब दुगना वजन है जो हाल ही में मरीख पर लैंड कर सका। नासा की एक खातून तर्जुमान का कहना है कि 8 जून को किया गया यह तजुर्बा उस वक्त नाकाम हो गया था जब पैराशूट ने काम तो किया लेकिन खुल नहीं सका। गुज़श्ता साल जून में भी ऐसा तजुर्बा इसी वजह से नाकाम रहा था। बैजा जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने रिपोर्ट सुनी जिसमें बात हुई खिला में जाने के हवाले से, एक मिशन के हवाले से। सारा, यहां पर अपने सामीन को बताते चले, हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी इसी हवाले से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं और इसके अलावा दीगर मौजूदात पर भी रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अपने आगे आने वाले प्रोग्रामों में भी इसी तरह अपने सामीन के लिए ज्यादा से ज्यादा मालूम दें। लेकिन उसके लिए सामीन को करना यह होगा कि वो हमें अपना फीडबैक दें। फीडबैक देने के लिए पता है हमारा पाकिस्तान में प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल और उसके अलावा फेसबुक के जरिए भी, लेकिन उसके लिए पता बताने के लिए हमें चलना पड़ेगा दोबारा से वॉशिंगटन स्टूडियोज में सारा के पास, जो आपको बताएंगी। जी सारा,
جی اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیے sejradio@voanews.com پر, اور اگر آپ پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنا تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر. ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا, اور ہم پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ آپ جب ہمیں کچھ فیڈ بیک دیتے ہیں اور خاص طور پہ کچھ آئیڈیاز دیتے ہیں تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل بھی کریں.
یہاں پر ہم آپ سے لیں گے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ